السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، متحدہ ہندوستان اگست 1947 میں اس کی دو ریاستیں بن گئی، ایک کو پاکستان کہا گیا، ایک کو ہندوستان کہا گیا، لیکن اس موقع سے لے کر یعنی 1947 سے لے کر آج تک ایک مسئلہ ان دونوں ریاستوں کے درمیان ایسا ہے کہ جو آج تک حل نہ ہو سکا، اور وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ اس مسئلہ کشمیر سے متعلق بہت ساری بحثیں ہوئیں، بہت ساری ڈسکشن ہوئیں، بہت سارے مذاکرات ہوئے، یہاں تک کہ متعدد جنگیں بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہو چکیں، لیکن یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ بھارت انسانی حقوق کی پامالی بھی کر رہا ہے، اقوام متحدہ کا رول بھی اس میں آیا، لیکن اقوام متحدہ کا کوئی ایکٹیو رول ہمیں نظر نہیں آیا۔ آج ہم گفتگو کریں گے مسئلہ کشمیر اور بنیادی انسانی حقوق۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ شرکا موجود ہیں جو کہ اس مسئلے پر مختلف اپنے سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا بنیادی سوال میں جاوید صاحب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس سے کہ ڈسکشن کا آغاز ہوگا، وہ یہ ہے کہ جاوید صاحب، آپ کی نظر میں مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ پہلے ذرا اس کے آپ خد و خال بیان کر دیجئے، پھر اس میں سے کچھ بحثیں نکلیں گی، ان پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔
ہم نے ایک پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ جب برطانیہ عظمیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ دیں گے، تو اس وقت سیاسی مسئلے کی نوعیت کیا تھی۔ وہ بحث اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک طرف برطانوی ہند تھا، یعنی جہاں برطانیہ عظمیٰ براہ راست حکومت کر رہے تھے، دوسری جانب ہندوستان میں بہت سی ریاستیں تھیں، اور یہ ریاستیں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں، کشمیر بھی ان میں سے ایک ریاست تھی۔ ان ریاستوں میں اپنے ان کے مہاراجے تھے یا نواب تھے یا نظام حیدرآباد جیسے، یعنی مختلف ناموں کے ساتھ مختلف لوگ وہاں پہ حکومت کر رہے تھے، کہیں مسلمان تھے، کہیں ہندو تھے، کہیں کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، یہ صورتحال تھی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے تقسیم کا فارمولہ، یعنی جب یہ طے ہو گیا کہ دو ملک بننے ہیں تو تقسیم کا کوئی فارمولہ بنائیں گے، اس میں برطانوی ہند کے بارے میں یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان بن جائیں گے، اور جن میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ بھارت رہیں گے، یہ اصول طے ہو گیا۔ سوال پیدا ہوا کہ ریاستوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک آئینی مسئلے کا دوسرا پہلو تھا، ریاستوں کے بارے میں کیا کیا جائے گا۔ کانگریس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو اصول ہم نے طے کیا ہے، یعنی لوگوں کی اکثریت کے لحاظ سے جس کی اکثریت ہے اسی کے ساتھ الحاق کر دیا جائے، یعنی اگر کسی ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو وہ پاکستان کا حصہ بن جائے، کسی ریاست میں ہندوؤں کی اکثریت ہے تو وہ ہندوستان کا حصہ بن جائے۔ مسلم لیگ نے اس اصول کو تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بجائے جو لوگ وہاں حکمرانی کر رہے ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ یعنی چونکہ ریاستوں کی نوعیت بالکل الگ ہے، وہاں پر مہاراجہ ہیں، نواب ہیں، نظام ہیں، وہ کریں گے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ سیاست میں آپ بعض اوقات اصول پر کھڑے نہیں رہتے، ورنہ اگر آپ اصول کے لحاظ سے دیکھیں تو جب ہم نے حق خود ارادی کے اصول کو تسلیم کر لیا اور جمہوریت کے اصول کو تسلیم کر لیا، اور تقسیم کا سارا فارمولہ اسی پر مبنی ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، لیکن ہماری نگاہ اس وقت غالباً حیدرآباد پر تھی، اس لیے کہ بڑی امیر ریاست تھی اور وہاں نظام موجود تھے۔ بہرحال یہ کشمکش جب پیدا ہوئی تو اب معاملہ لوگوں کی بجائے دوسروں پر چلا گیا، اس میں مہاراجہ کشمیر نے فیصلہ کرنے میں تاخیر کی، اور بقول ان کے بلاخر اس نے الحاق کا فیصلہ کر لیا، ہمارے بقول ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک مشتبہ معاملہ پیدا ہو گیا، یعنی ہم اس سارے معاملے کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس موقع پر ایک غلط معاملہ ہو رہا تھا، بہت سے لوگ گئے، انہوں نے ایک حصے کو آزاد کرا لیا، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، ان کے نزدیک قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے وہاں آ کے ایک حصے کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو دو تعبیریں ہیں جن کا پہلے دن سے تصادم شروع ہو گیا، اگر آپ دونوں جانب کی بات کو نگاہ میں رکھ کے بات کریں۔ یہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اور جب مسئلہ پیدا ہو گیا تو خود ہندوستان اس کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب نے اس موقع کے اوپر بڑی صحیح بات کی کہ دنیا میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، وہ انقلاب یہ برپا ہوا ہے کہ قوموں کے حق خود ارادی کو مان لیا گیا ہے، لہذا لوگوں کے استصواب پر فیصلہ کر لیا جائے گا، یہی صحیح اصول ہے۔ یعنی جس طرح اس وقت کانگریس کی رائے ٹھیک تھی، اس موقع پر بھی پنڈت جواہر لال نہرو کی رائے بالکل درست تھی، لیکن پھر کیا ہوا، جب ہم سینٹو اور نیٹو وغیرہ کے معاہدات میں شامل ہوئے تو بہانہ بنا کے انہوں نے استصواب کے معاملے کو ٹالنا شروع کر دیا۔ بس یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ سارا مسئلہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا چلا گیا, اور پھر اس کے بعد جنگیں بھی ہوئیں اور اس کے بعد قتل و غارت بھی ہوئی, اور آج تک یہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے.
ڈاکٹر صاحب, آپ مختلف ممالک کا دورہ کر چکے ہیں, دنیا کو ایک بات بڑی اپیل کرتی ہے کہ وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, اور آپ فلسطین کے اندر دیکھیں, خصوصاً کشمیر کے اندر اس سال میں تقریباً 400 لوگ شہید ہو چکے ہیں, کہ دنیا یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ وہاں پر کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, کہ وہاں پر جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ انسان
خلاف ورزی ہے,
اور ان کا جو بہنے والا خون ہے اس کا رنگ سرخ ہے, تو وہاں پر جو عالمی ضمیر ہے وہ حرکت میں کیوں نہیں آتا؟
عالمی ضمیر کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے وہ بھی کچھ بندنوں میں بندھا ہوا ہے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. کشمیریوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے, یعنی کشمیر کی قیادت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ہندوستان سے علیحدگی کے اصول کو منوانا ہے, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں سے آپ نے بات شروع کی ہے وہیں سے معاملہ لے کے جایا جائے. یہ بنیادی طور پر انسانی حقوق کا معاملہ ہے. ہم اصل میں اس کو متعلق کرتے ہیں تقسیم کے فارمولے سے. جب ہم تقسیم کے فارمولے سے متعلق کرتے ہیں تو یہ ایک ماضی کا سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے. جس وقت آپ اس کو انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پر لیں گے تو یہ آج کا مسئلہ بنے گا. تو میرے نزدیک ہندوستان نے جس طرح اس کی خلاف ورزی کی ہے وہ ایک شرمناک باب ہے. فلسطین میں جس طرح سے اسرائیل نے یہ معاملات کیے ہیں وہ بھی انتہائی شرمناک باب ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو عالمی ادارہ بنایا گیا اقوام متحدہ, اس میں اس طرح کے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں مانا گیا. مداخلت کے لیے جو قاعدے بنائے گئے ہیں وہ قاعدے بڑی حد تک بڑی طاقتوں کی ثوابدید پر چلے جاتے ہیں. جنرل اسمبلی اپنی ذات میں صرف ایک قرارداد پاس کر سکتی ہے, حقیقت میں اس کی کوئی بھی عملی حیثیت نہیں ہوتی. سیکیورٹی کونسل میں یہ اصول مان لیا گیا کہ پانچ بڑی طاقتوں کو ویٹو کا حق حاصل ہے. چنانچہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جب انسانی حقوق کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, وہ فلسطین میں ہو, کشمیر میں ہو, کسی جگہ, کوئی نہ کوئی بڑی طاقت اس کو ویٹو کر دیتی ہے. اچھا, کبھی ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے حق میں ویٹو ہو گیا, کبھی وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے حق میں ویٹو ہو گیا. تو اصل میں خود عالمی ضمیر کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں ان بنیادی مسائل کے بارے میں کوئی واضح پالیسی نہیں اختیار کر رہا. ہونا یہ چاہیے کہ تمام اقوام کا یہ حق مانا جائے کہ جن کے پاس بھی کوئی خطہ ارض ہے وہاں اگر ایک بڑی تعداد یہ اعلان کر دیتی ہے کہ ہم علیحدگی چاہتے ہیں تو ان کو وہی حق ملے جو حق اسکاٹ لینڈ میں ابھی برطانیہ نے دیا ہے. یعنی کیا قیامت آ گئی اس میں؟ آپ دیکھیے, سیاسی پارٹیوں نے علیحدگی کی تحریک چلائی, انہوں نے لوگوں کو قائل کیا, ووٹ ڈالے گئے, وہ شکست کھا گئے, اور وہ آج بھی برطانیہ کا حصہ ہے. تو یہ استصواب کے سوا اور جمہوریت کے سوا فصل نزاع کا کوئی طریقہ نہیں.
ڈاکٹر صاحب, اس میں بنیادی فریق تو ہم ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں عالمی ضمیر کی؟ تو آپ نے بات کر دی کہ ان کے تو اپنے مفادات ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے لیے یہ کور ایشو ہے. کیا پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے کوئی پالیسی ہے, اور ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں, وہ لوگ تو شہید ہو رہے ہیں, یہ جو تحریک ہے یا یہ جدوجہد ہے آپ کو کسی حد تک یا کسی وقت بھی کارگر ہوتی نظر آ رہی ہے؟
میرے نزدیک اس میں بنیادی فریق خود کشمیری. ہم کو یہ حقیقت اب تسلیم کرنی چاہیے, دنیا کو بھی یہی بتانی چاہیے, یہ کشمیریوں کا معاملہ ہے. اسی جگہ جانا چاہیے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ یہ کسی قوم کا حق ہے, نہ یہ میرا حق ہے, نہ یہ ہندوستان میں رہنے والے کسی شخص کا حق ہے. یہ کشمیری قوم کا حق ہے کہ ان کو موقع ملنا چاہیے. وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, وہ ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, وہ فیصلہ کریں, اور انہیں یہ فیصلہ آزادانہ طور پر کرنے کا حق ملنا چاہیے. ہماری پالیسی بھی یہی ہونی چاہیے. یعنی ہم جب اس کو اپنے لیے ایک سیاسی مسئلہ بنائیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ کیا اس موقع پر مہاراجا کا الحاق ٹھیک تھا یا غلط تھا. اقوام متحدہ کی قرارداد آپریٹو حصے سے تعلق رکھتی ہے یا وہ محض ایک سفارش ہے؟ ہندوستان کے اور ہمارے درمیان کیا شملہ معاہدے میں یہ طے ہوا تھا یا وہ طے ہوا تھا؟ جیسے ہی یہ مسئلہ پاکستان ہندوستان کا مسئلہ بنتا ہے تو یہ اصل میں انسانی حقوق کے مسئلے سے فوراً خارج ہو جاتا ہے. اس کو حق کے خود ارادی کے مسئلے کے طور پر پیش ہونا چاہیے, اور میرے نزدیک کشمیر میں جس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے, ایک استبدادی طاقت کا رویہ اختیار کیا گیا ہے, اتنے لاکھ فوج وہاں بھیج دی گئی, اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ مظالم کا ارتکاب ہوا, یہ پچھلے ہی دنوں جس طرح سے لوگوں کی آنکھیں گئی ہیں, جس طرح سے بچے اس کا نشانہ بنے ہیں, یعنی اس کے اوپر تو واقعہ یہ ہے کہ کلیجہ شک ہو جاتا ہے, کیوں ہوا ہے یہ؟ یعنی اس دور میں, اس زمانے میں یہ آزادی کی قیمت ہے جو وصول کی جا رہی ہے. بڑا سادہ اصول ہے کہ ایک قوم ہے, اس قوم کی لیڈرشپ ایک طویل عرصے سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ حق خود ارادی دیں, حق خود ارادی کے لیے آپ استصواب کرائیے جو قوم فیصلہ.
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اب اس کو چھوڑ دیں کہ پاکستان نے غلطی کی کہ ہندوستان نے کی, اس سے نکل کر ہمیں حق خود ارادیتی کو فوکس کرنا
چاہیے. ہمیشہ ماضی سے نکل جانا چاہیے, ایسے موقعوں پر بنیادی اصولوں پر کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے. کشمیریوں کا یہ حق کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان کو کیا کرنا ہے, یہ ناقابل تنسیخ حق ہے. یہ حق ان کو پہلے دن سے حاصل ہے, یہ ان کا پیدائشی انسانی حق ہے. ہمیں اس حق کے علمبردار بن کے جانا چاہیے. ہندوستان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ بتانا چاہیے دنیا کو جا کے. اور اس میں دیکھیے ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یعنی مظلوم پاکستان میں ہے اس کی حمایت کرنی ہے, مظلوم ہندوستان میں ہے اس کی حمایت کرنی ہے. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ جمہوری اصولوں پر فیصلے ہوں گے اور قوموں کا حق خود ارادی مان لیا گیا ہے تو اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اسی بنیاد پر اگر ہم کشمیر کے مسئلے کو پیش کریں تو اس میں بڑی طاقت آئے گی, اس کے نتیجے میں دنیا اس کی جانب متوجہ ہوگی, عالمی اداروں کو بھی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا پڑے گا. لیکن جب ہم اس کو ایک تقسیم کے ایجنڈے کے طور پر سامنے لاتے ہیں تو چونکہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے, اس وجہ سے کوئی پالیسی بن نہیں آتی, اور پھر ہم اس طرح کی تجویزیں پیش کرنی شروع کر دیتے ہیں جس طرح کی تجویزیں مثال کے طور پر مشرف صاحب کے زمانے میں زیر بحث آئیں.
ڈاکٹر صاحب, بنیاد تو یہی ہے پھر, آپ تو بنیاد کو ہی کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. یہ تو بعد میں جدوجہد شروع ہوئی نا کہ تقسیم کا جو ایجنڈا تھا کہ اگر ہم اسے چھوڑ دیں کہ جناب اس بنیاد پہ یہ ڈویژن ہوئی تھی تو آگے کس طرح جایا جا سکے گا, اور کیا یہ تحریک اور جدوجہد آپ کو کارگر ہوتی نظر آ رہی ہے؟ چونکہ ہندوستان تو ماننے کے لیے تیار نہیں اور امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. دیکھیں نا, ایک زمانے میں امریکہ
اٹوٹ ڈنگ کی بات کر رہا تھا
اور اوباما صاحب کی پوری کمپین میں وہ اس خطے کا برننگ ایشو وہ کشمیر کو قرار دے رہے تھے. انہوں نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, اور ہم بھی یہ کہہ دیں کہ جی یہ تقسیم ہند کے اس ایجنڈے سے ہم پیچھے ہٹ کے ہم کہیں کہ جی یہ صرف انسانی حقوق کا ایشو ہے تو ہم بنیاد چھوڑ دیں گے اس کی.
قوموں کے حق خود ارادی کا مسئلہ ہے. میرے نزدیک تقسیم کے وقت بھی اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. یہ ایک قوم کے حق خود ارادی کا مسئلہ ہے, یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ محض انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ایک قوم اپنا پیدائشی حق چاہتی ہے. وہ حق کیا ہے؟ کہ اس کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی ہے, وہ اپنی آزاد حکومت قائم کرنا چاہتی ہے. اس کو جب وہ پیش کرتی ہے تو اس پر گولیاں برسائی جاتی ہیں. تو یہاں انسانی حقوق کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو میرے نزدیک ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پر سامنے آنا چاہیے, اور جو ان کا سیاسی مسئلہ ہے اس کو قوموں کے حق خود ارادی کے اصول پر سامنے آنا چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ تحریک وہاں جو چل رہی ہے, میرے نزدیک اس تحریک کو پہلے دن سے ایک پولیٹیکل موومنٹ ہونا چاہیے تھا, سیاسی تحریک. سیاسی تحریک میں تشدد کو قریب بھی نہیں آنے دینا چاہیے. یعنی اگر آج کے زمانے میں آپ کسی تحریک میں تشدد کا عنصر شامل کریں گے آپ اس کی ناکامی پر مہر ثبت کر دیں گے, آپ اس کے نتیجے میں لوگوں کی جان مار آبلو کو خطرے میں ڈالیں گے, آپ نتائج کو بہت دور کر دیں گے. وہاں کی لیڈرشپ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے سامنے مہاتما گاندھی اور قائد اعظم کی سیرت رکھتی. جس طریقے سے انہوں نے ہندوستان میں بھی پہلے جنگ آزادی میں تشدد ہوا, لوگوں نے جہاد کے نام پر بہت سے اقدامات کیے, آخر فیصلہ ہوا کہ دور حاضر سیاسی جدوجہد کا دور ہے. تو پولیٹیکل سٹرگل, اور میں نے ایک مرتبہ کشمیر پر بڑی تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیریوں کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ پاکستان کبھی نہ بنتا اگر ہم اپنا قائد اعظم پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہوتے, تو کشمیری بھی اپنا قائد اعظم پیدا کریں اور کوئی ایسی لیڈرشپ سامنے لائے. یہ اصل میں ایک مختلف جماعتوں کے اتحاد کا کام نہیں ہے, اتنی جنگ اس سے لڑی نہیں جا سکتی. ایک قوم اپنی لیڈرشپ لائے اور وہ لیڈرشپ
وقت ایک ملیٹنسی کا عنصر جو کشمیر کے اندر آ گیا ہے, اور جو کشمیر کے اندر نوجوان نسل ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں کہ جو سیاسی حل جس کی طرف آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہندوستان اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو اس لیے اس کی
ریئیکشن کے اندر جو ملیٹنسی آ رہی ہے, اور جو آپ نے کہا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں جو وائلیشن اپنا ریئیکشن آ رہا ہے اپنا وائلنس کا, پھر اس کے نتیجے میں وہ جو سیاسی حل ہے جس کی طرف ہم اب بات کر رہے ہیں یا جو مسئلے کا حل ہے, وہاں تو پہنچنے کی امید اس وقت تو نظر نہیں آ رہی.
اسی راستے پہ امید کا دیا جل رہا ہے. آپ اگر اس راستے کو بے صبری سے چھوڑ دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جو کچھ آپ کو آج میسر ہے وہ بھی نہیں پائیں گے. بالکل یہی تاریخ ہم نے فلسطین میں رقم کی ہے, یہی ہم کشمیر میں رقم کر رہے ہیں. تشدد دور حاضر کی چیز نہیں ہے, اس کا دور ختم ہو چکا. آپ کو ہر حال میں سیاسی جدوجہد کا نقشہ بنانا ہے. سیاسی جدوجہد میں انتخابات لڑنے پڑیں گے. جس دن آپ اس اسمبلی میں اکثریت سے پہنچ جائیں گے آپ فرمائیں گے کہ دھاندلی ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, ایک بار ہو جائے گی, دو بار ہو جائے گی, یہ آسان نہیں ہوتی کرنی. یعنی جس وقت واقعتاً لوگ پشت پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک سیاسی عمل شروع ہو جاتا ہے. قائد اعظم 46 کا انتخاب اگر نہ جیتتے کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ کامیاب ہوتے. تو آپ کو ان تمام راستوں کو اختیار کرنا ہوتا ہے جس سے آپ کی سیاسی حیثیت مانی جائے. تو میرے نزدیک ان کو ایک جماعت میں بدلنا چاہیے، جیسے قیام پاکستان سے مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آپ. یعنی اصل میں یہ نعرہ ہے جس نے مسلمانوں کی طاقت کو کانگریس کے مقابلے میں متحد کر دیا. پھر یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ کوئی 5 یا 6 جماعتوں کا مجموعہ ہے جس میں سال بھر کے لیے ایک صاحب قیادت فرماتے ہیں، 2 سال کے لیے دوسرے فرماتے ہیں. پھر قائد اعظم جیسے ایک بڑے آدمی نے یہ قیادت سنبھالی، پھر انہوں نے مقدمہ لڑا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی بعض جگہوں پر استصواب ہوا، مثلا آسام میں، مثلا آپ کے صوبہ خیبر پختونخوا میں. تو یہی چیز ہے جس کو لے کے کشمیر کی قیادت کو آگے جانا چاہیے، اور ہمیں دام میں در میں سخنے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یعنی اور یہ معاملہ جہاں کہیں بھی آزادی کی جدوجہد ہوگی، جہاں بھی اکے خود ارادی کا مسئلہ ہوگا، پرنسپل کے تحت، وہاں اسی پرنسپل کے تحت اقدامات.
ٹھیک ہے،
کشمیریوں کو حق خود ارادیت کون دے گا؟
حق خود ارادی کا اصول بھی بین الاقوامی سطح پر طے ہوا ہے. یہ عالمی سطح پر جو طاقتیں اس وقت حکومت کر رہی ہیں انہی کی تائید سے ملے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. اور عالمی طاقتوں کا جو طریقہ ہے، دیکھیے وہ پہلے دن سے بدنیتی پر مبنی ہو گیا جب انہوں نے اقوام متحدہ میں اپنے لیے ویٹو کا حق مانگ لیا. پہلے تو دیکھیے جو ہم نے بین الاقوامی ادارہ بنایا ہے وہ اس اصول پر نہیں بنا کہ دنیا میں 250 کے قریب اگر اقوام جنرل اسمبلی میں بیٹھی ہیں اور وہ کوئی قرارداد پاس کر دیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، تو اقوام متحدہ کاروائی کرنے کی پابند ہو جائے گی. یہ اصول نہیں مانا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی یا جمہوریت کا اصول ہے وہ آج بھی اقوام متحدہ میں 5 طاقتوں کے ویٹو کے زیر سایہ مانا جاتا ہے. اور آپ اگر دیکھیں کشمیر، فلسطین، کسی جگہ، یعنی اسرائیل کے خلاف اتنی قراردادیں ہیں ایک گنی نہیں جاتی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے،
ویٹو ہو جاتا،
امریکہ ویٹو کر دیتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کے سیاسی مسالے کے خلاف ہوتی ہیں. تو جمہوریت، حق، باطل، ظلم، عدل، ان کی بنیاد کے اوپر اگر دنیا کا ضمیر کبھی کوئی کام کرے گا تو پھر ہوگا. لیکن یہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ عالمی مسئلہ ہے، یعنی آپ اس کو جنگ لڑ کے طے نہیں کر سکتے، اس کا کوئی امکان نہیں، دور حاضر میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. بین الاقوامی قانون کی گرفت قائم ہے، بلکہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ اقوام متحدہ کی صورت میں ایک نیم عالمی حکومت قائم ہو چکی ہوئی، وہ دنیا میں کام کر رہی ہے. یہ وہی قرارداد تھی جس کے تحت افغانستان میں دنیا کے کئی ممالک کی فوجیں اتری تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں امریکہ کو ایک سپر پاور کی حیثیت حاصل ہے. جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ عراق میں نہیں ماننی تو نہیں مانی.
سر اس طرح تو دیکھا جائے تو دنیا میں ایک بادشاہت چل رہی ہے،
تو ایسا ہی ہے، ویٹو چل ہی رہا ہے.
دیکھیے دنیا میں میں نے تو آپ
جمہوری تو نہ ہو،
میں نے تو ایک پروگرام میں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہزاروں سال تک دنیا فاتح اور مفتو کے ساتھ چل رہی تھی، حاکم اور محکوم کے ساتھ چل رہی تھی. آج بھی مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں، خاص طور پر ان کے جو مذہبی پس منظر کے لوگ ہیں، وہ اسی نفسیات میں ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں وہی ہماری حکومت قائم ہے، لہذا دیکھیے وہ کہتے ہیں ہم اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیں گے. میں جب یہ سنتا ہوں بات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے رحم و کرم پر ہے. آج ہم نے برابر کے دے دیے، کل چاہیں گے تو دوسرے درجے کے شاعری قرار دے دیں گے. لیکن دنیا میں تبدیلی آ چکی ہے، اس تبدیلی کو اب دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. عالمی ضمیر کچھ قوانین پر کھڑا ہے، اور قوانین ہمیشہ عالمگیر اخلاقی اصولوں پر کھڑے ہوتے ہیں. ان عالمگیر اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر دنیا سے بات کی جا سکتی ہے. میں دنیا سے قرآن کی بنیاد پر بات نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے کہ وہ سب اللہ کی کتاب کو تو نہیں مانتے، وہاں مجھے عالمگیر اصولوں پر بات کرنی ہوگی. تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اس وقت جو عالمی نظام قائم ہے اس میں یہ اور یہ خامی ہے، وہ اس طریقے سے جانبدارانہ رویے اختیار کرتا ہے، اس طرح سیاسی مسلحتوں کا شکار ہوتا ہے. ان چیزوں کو دور ہونا چاہیے، اور کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں. دوسرا راستہ جانتے ہیں کیا ہے؟ طاقت. تو طاقت کا دور ختم ہو گیا، اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیجیے.
جی
آپ نے بھی فرمایا کہ تشدد کا دور جو ہے وہ گزر گیا، لیکن یہ دور جنوبی سوڈان یا مشرقی تیمور کے معاملے میں کیوں نہیں گزرا؟ اور وہاں پہ تو اسی طرح جو ہے تشدد اور یہ تمام وائلنٹ موومنٹ چلی، اور اس کے نتیجے میں سیاسی حل کی طرف ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیریوں نے وہ خاموش جدوجہد ووٹ کا استعمال کر کے دیکھ لیا، اب ان کے پاس کیا اور آپشن ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی فرسٹریشن کا اس طرح جو اظہار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا آپشن ہے ان کے پاس؟
فرسٹریشن کا اظہار، یہ دو الفاظ ہی بہت کافی ہیں اس بات کی حقیقت واضح کرنے کے لیے. فرسٹریشن کا اظہار فرد کرے تو وہ بھی اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کرتا ہے, قومیں کریں تو وہ بھی یہی کرتی ہیں. جن علاقوں کی آپ نے مثال دی ہے ان کی نوعیت اس سے بالکل مختلف ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کو ایک پلڑے میں نہیں رکھنا چاہیے. جب میں نے کہا تشدد کا دور ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ تشدد کو قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے. یعنی یہ حاصل تھا 1928 سے پہلے, آپ چاہیں ایک جتھا بنائیں کسی ملک پر قبضہ کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کے زمانے میں یہ چیز, اچھا پھر یہ جو ایک خاص موومنٹ چلی جس میں سوویت یونین کا انہدام ہوا اور اس کے بعد دنیا بھر میں آپ دیکھیے, امریکہ کو جب ضرورت تھی اس کی تو وہ کیا کرتا تھا, وہ یہیں کے لوگوں کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کر کے ان کو گارڈ آف آنر پیش کر رہا ہوتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سطح پر جب ان کی اپنی مصلحتیں تقاضا کریں گی تو پھر تشدد نظر نہیں آئے گا, پھر قانون کی خلاف ورزی بھی نظر نہیں آئے گی. لیکن طاقتور کے پاس طاقت کی زبان ہوتی ہے, کمزوروں کے پاس صرف اخلاق کی زبان ہوتی ہے. ہمیں عالمگیر اخلاقی اصولوں پر کھڑا ہونا چاہیے. آپ اگر امریکہ کی طرح سپر پاور بن گئے ہیں تو فیصلہ کر لیجیے طاقت کے زور کے اوپر. حالت تو ہماری یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو جب یہ کہا گیا کہ آپ کو ایک جنگ میں اترنا ہے تو یہ بتایا گیا کہ مادی طاقت کی اتنی نسبت ہوگی تو اللہ مدد کرے گا. ہماری مادی طاقت کی نسبت اس سے صفر اور لاکھ, بلکہ وہ جو صفر ہم فراہم کرتے ہیں وہ بھی ان کی اذراہ عنایت فراہم کرتے ہیں. تو حقیقت کی دنیا پر کھڑے ہو کر یہ سارے باتیں بیان کرنی چاہیے. ہمارے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے, وہ عالمگیر اخلاقی اصولوں کا ہتھیار. ان پر ہم اپنے آپ کو منظم کریں, بات کریں, آہستہ آہستہ انسانی ضمیر اس کو سننے لگ جاتا ہے. باقی آپ کہتے ہیں کہ طاقت, تو طاقت اور تشدد دونوں کو ہم نے استعمال کر کے دیکھ لیا, افغانستان میں دیکھ لیا, کشمیر میں کر کے دیکھ لیا, جتھے بنا کے دیکھ لیا, مذہبی لوگوں کو بیچ کے دیکھ لیا, جہاد کو استعمال کر کے دیکھ لیا, اور کیا کسر باقی ہے جو آپ کو کرنی ہے, اس کے نتائج بھی دیکھ لیے.
جی جناب,
ہم 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں لیکن عملی طور پہ اس کے لیے کچھ نہیں کرتے. اینڈ سیکنڈ پارٹ آف دا کوشچن از دیٹ کہ امریکہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اخلاقیات کی اعلیٰ بلندیوں پر قائم ہے, ہر جگہ پہ وہ ظلم کر رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے, اور اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ اخلاقیات کی بنیاد پر, موریلٹی کی بنیاد پر یہ کشمیر والوں کو ان کا حق مل جائے گا تو وہ مجھے تو نظر نہیں آتا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
انسانی تاریخ میں کسی ایسی طاقت کا خلفائے راشدین کے بعد نام لیں جو اخلاقی اصولوں پر کھڑی ہو, اور یہ کس نے کہا ہے کہ امریکہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر کھڑا ہے؟ اخلاقی اصول اندر کے لیے ہوتے ہیں, اندرون ملک. باہر کی دنیا میں اخلاقی اصول کہاں ہیں؟ اگر اخلاقی اصولوں پر کھڑے ہوتے تو کیا دنیا کے اندر یہی صورتحال ہوتی؟ یعنی ایک بڑی طاقت, ایک زمانہ تو ایسا آ گیا نا امریکہ کے اوپر جس میں وہ واحد سپر پاور بن گیا. تو اگر امریکہ اخلاقی اصولوں پر کھڑا ہوتا تو آج شاید دنیا کی حکومت کر رہا ہوتا. دنیا کی حکومت کا مطلب طاقت کی حکومت نہیں ہوتی, یعنی آپ کے اخلاقی وجود کی حکومت, سارے لوگ سلیوٹ کر رہے ہوتے یعنی اگر آپ بنیادی اصولوں پر. تو اس لیے دنیا میں ایسا نہیں. جو بات میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو ضرور استعمال کریں حق کے لیے. اللہ نے بھی اجازت دی, انہوں نے سوال کیا مجھ سے, تو میں نے کہا کہ اگر کسی مظلوم کو ہم ظلم سے نجات دلا سکتے ہیں اور ہمارے پاس طاقت ہے اور ہماری ایک منظم حکومت ہے تو ہم ضرور جنگ کریں گے. یعنی کوئی جنگ ممنوع نہیں ہے, لیکن جب آپ کے پاس اس کی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر مکے میں کیا کریں گے؟
اخلاقی اصول پر ہی صبر کریں گے.
اخلاقی اصولوں پر ہی گفتگو ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حکومتیں اخلاقی اصول کی خلاف ورزی کر رہی ہوتی ہیں. انسانی ضمیر زندہ ہوتا ہے, اور وہ انسانی ضمیر ہے جو امریکیوں کا بھی ہے, وہ جاپانیوں کا بھی ہے, وہ برطانوی لوگوں کا بھی ہے. ہمیں اس کو بیدار کرنا ہے. جس وقت آپ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے لیے ایک عمومی فضا پیدا کر دیتے ہیں پھر وہ حکومتوں پر بھی اثر انداز ہونے لگ جاتی ہے. ابھی آپ کے سامنے یہ حوالہ دیا گیا کہ اوباما کی جو گورنمنٹ تھی اس کی پالیسی مختلف تھی موجودہ پالیسی سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود جمہوری عمل بعض اوقات ایسے لوگوں کو اوپر لے آتا ہے جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے, یعنی نسبتاً بہتر. ظاہر ہے کہ جس وقت آدمی اقتدار میں آ جاتا ہے تو ساری باتیں ضمیر کی نہیں مانتا, لیکن اگر تھوڑا بہت بھی ضمیر میں روشنی موجود ہو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ خیر برآمد ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی تھی اس میں بہرحال ان چیزوں کا اعتراف موجود تھا کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, یا کشمیر میں ظلم نہیں ہونا چاہیے, یا یہ معاملہ طے کرانا چاہیے. تو یہ بالکل درست ہے. آج اگر عالمی طاقتیں فیصلہ کر لیں کہ اس معاملے کو طے کرانا ہے تو یہ فوراً طے ہو جائے گا, لیکن طے کس اصول پر ہوگا؟ اسی اصول پر ہوگا کہ آپ کو ایک قوم کو حق دینا پڑے گا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ قوم کو حق نہیں ملتا جب تک اس کی لیڈرشپ نہ ہو. یہ برطانیہ بھی آپ کو نہ دیتا اگر قائد اعظم کی لیڈرشپ میسر نہ ہوتی تو.
اگر ان کے خلاف کوئی پرتشدد مزاحمت بھی نہیں کی جا سکتی, اور اگر ابھی اتنے عرصے میں 70 سال میں وہ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اپنی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیولپ کریں, تو انڈیا کے پاس تو کھلا موقع ہے اس بات کا کہ وہ تشدد بھی کریں, ان کی نوجوان نسل کو تباہ بھی کر دیں, جینوسائڈ کریں, پھر یہ جواباً کیا کاروائی کریں. اتنے عرصے میں اگر وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ڈیولپ کر سکے, اور چاہے ان کی لائن یا ڈائریکشن غلط ہے یا ان کو یہ بات ابھی تک ان پہ آشکار نہیں ہوئی, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 10 سال اور اگلے آنے والے 10 سالوں میں جو ان کی نوجوان نسل ہے وہ صرف اس بات کا انتظار کرے کہ انڈیا ان کے ساتھ کیا حرکت کرے, اور یا پھر وہ صرف اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کا انتظار کریں کہ وہ کب ڈیولپ ہو.
نوجوانوں کو یہ کہیں کہ وہ لیڈرشپ پیدا کریں, ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک اینٹ مارے اور اس کے نتیجے میں یہ موقع دیں کہ 7 کی بجائے 8 لاکھ فوج اندر آ جائے. تشدد ہمیشہ تشدد کو انوائٹ کرتا ہے, تو جس وقت آپ تشدد کا راستہ چھوڑ دیں گے یہ فوجیں واپس چلی جائیں گی, ایسا ہی ہوگا. دیکھیے اگر فرض کر لیجئے آج افغانستان میں طالبان اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ افغانستان میں افغان قوم کو فیصلہ کرنا ہے, ہم ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے آزادانہ انتخابات میں حصہ لیں گے, جتنا حصہ ہم کو ملے گا اس کے اوپر ہم کنایت کر جائیں گے, اس کے بعد امریکہ کی فوجوں کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں افواج کب آتی ہیں؟ جب تشدد کی آپ بنیاد رکھتے ہیں, اور جب افواج آتی ہیں تو معاف کیجیے گا پھر گولی چلتی ہے, پھر گفتگو نہیں ہوتی. یہ اصل میں اعلیٰ درجے کی لیڈرشپ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ افواج کو نہ آنے دے. تو نوجوانوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ گولیاں کھانے یا پتھر مارنے کی بجائے وہ سیاسی جدوجہد کا طریقہ اختیار کریں, اور جب نوجوان فیصلہ کر لیں گے کہ ان کو سیاسی جدوجہد کا طریقہ اختیار کرنا ہے, لیڈرشپ پیدا ہو جائے گی. اور لیڈرشپ کو ہر حال میں انتخابات میں جانا ہے. جس دن وہ کشمیر کی اسمبلی میں اپنی قوت ثابت کریں گے اس دن پوری دنیا ان کی بات سنے گی.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے لیڈرشپ کی بات کی اور سیاسی جدوجہد کی بات کی, میں یہ کشمیر کی جدوجہد کے تناظر میں میرا یہ سوال ہے کہ دو الفاظ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس اور ٹیررزم, کہ آج دنیا کے اندر ٹیررزم جس کی وجہ سے ہے وہ سب سے بڑا اس بات کا علمبردار بنا ہوا ہے, مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ مسلمان ٹیررزم کر رہے ہیں, مسلمان انتہا پسند ہیں, اسلام تو ایسی چیز نہیں کرتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
یہ بہت افسوسناک مائنڈ سیٹ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہو گئے ہیں. دنیا میں بے شمار اقوام ہیں جن کے اندر بعض اوقات متشددانہ نظریات کے حاملین پیدا ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں مسیحیوں کی تاریخ میں, ہندوؤں کے ہاں آپ دیکھیے یہ تامل وغیرہ علاقوں میں کیا کیا تحریکیں چلتی رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ کسی نظریے, کسی مذہب, کسی پوری 1.5 ارب کی قوم کے ساتھ آپ ایک چیز وابستہ کر دیں. ٹیررسٹ ٹیررسٹ ہے, وہ مسیحی ہو, وہ مسلمان ہو, کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے. البتہ ہمارے مذہبی فکر میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو ہمیں بھی اس کو ریویو کرنا چاہیے, اور یہ جاننا چاہیے کہ اس میں اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہیں, ان سے لوگوں کو متعارف بھی کرنا چاہیے. کچھ کام ہمارے کرنے کے ہیں, کچھ ان کے کرنے کے ہیں. ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس وقت انہیں ضرورت تھی افغانستان میں اس طرح کی سرگرمیوں کی, اس وقت کوئی ٹیررسٹ نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. یعنی یہی لوگ تھے, یہی تنظیمیں تھیں, مذہبی بنیاد پر بنائی گئی تھی, اسلحہ دیا جا رہا تھا, لڑائی کرائی جا رہی تھی. اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ وہ امریکہ کے فور فادرز کے مقام پر پہنچ گئے تھے, لیکن جس وقت وہ مقصد ختم ہو گیا اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر ٹیررسٹ کی ٹوپی رکھ دی. تو غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ایک غلط رویہ اختیار کیا. دوسروں کو تو بہرحال استعمال کرنا ہے, تو میں امریکہ جیسی طاقتوں کے ساتھ بھی یہی عرض کروں گا کہ ان کو بھی عالمگیر اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر معاملات کرنے چاہیے. یہ دنیا کب تک مفادات کی اسیر رہے گی؟ کب تک لوگ اپنے سیاسی مفادات کی بنیاد پر بات کریں گے؟ یعنی یہ حقیقت ہے کہ لوگ بہت اطمینان سے, ہمارے ہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ قومی مفاد اصل چیز ہے, نہیں, سچائی اصل چیز ہے, اس پر کھڑے ہونا چاہیے. کیونکہ قومی مفاد امریکہ کا اگر یہ سمجھتا ہے کہ ٹیررسٹوں کو آپ نے ہیرو بنانا ہے تو بن جائیں گے, اور قومی مفاد یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب ان کو آپ نے دنیا بھر میں بدنام کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ایک پوری مسلم کمیونٹی کو بھی بدنام کرنا ہے. خود امریکہ میں اس پر لاکھوں لوگ رہتے ہیں, پرامن ہے, انہوں نے وہاں خدمت کی ہے امریکہ کی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. دوسری جانب ہمیں اپنے گریبان میں بھی موڑ ڈالنا چاہیے. ہمارے ہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ ہم نہ اپنی حالت کو دیکھتے ہیں, نہ اپنے علم کو دیکھتے ہیں, نہ دنیا میں جہاں ہم کھڑے ہیں اس کو دیکھتے ہیں, لیکن نعرہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ لال قلعے پر جھنڈا لہرانا ہے. تو ہمیں بھی یعنی اپنی اداؤں پر ذرا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے.
یہ بتائیے, آپ نے اپنی اس پوری ڈسکشن میں جو بات کی ہے اس کا اگر خلاصہ بیان کروں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو کشمیر کے جو لوگ ہیں انہیں اب پورا من جدوجہد سیاسی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے صبر اور استقامت کے ساتھ، اور جب وہ یہ کریں گے تو پھر عالمی ضمیر جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا. یہ بھی تو پاسیبلٹی ہے کہ وہ یہ اگر کرتے رہیں اور انڈیا جو ہے وہ نسل کشی کرتا رہے اور ایک وقت آئے کہ یہ ساری مسلمانوں کی اکثریت کو مٹا ہی دے، یہ بھی تو پھر پاسیبلٹی ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ وہ استقامت کے نتیجے میں اس اصل منزل تک پہنچ پائیں، ہو سکتا ہے ختم ہو جائیں
اور کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیں،
اقلیت میں بدل دیں. بالکل،
یہ موقع بھی اصل میں آپ پرتشدد جدوجہد کے نتیجے میں دے رہے ہیں. اس کے نتیجے میں ہجرتیں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں کاروبار ختم ہوتے ہیں. اگر آپ آج سیاسی جدوجہد کا فیصلہ کر لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہندوستان کے آئین کی روح سے کشمیر میں باہر سے آنے والا 2 گز زمین بھی نہیں خرید سکتا. یہ تحفظ آج بھی حاصل ہے آپ کو. آپ کو ہر حال میں قانونی اور سیاسی جدوجہد کرنی ہے. آپ اپنے ملک میں جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی ایک آئین ہے، قانون ہے، عدالتیں قائم ہیں، ان کے اندر جدوجہد کیجئے. کشمیر کو بہت سا تحفظ بھارت کے آئین کی روح سے بھی حاصل ہے. اس کو بنیاد بنا کر ان حقوق کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، سیاست میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہیے. سیاسی جدوجہد کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ کو کچھ ملتا نہیں تو آپ کچھ کھوتے بھی نہیں. اور تشدد پر مبنی جدوجہد کیا کرتی ہے؟ اس سے ملتا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ سب کچھ کھو دیتے ہیں.
ابھی بات ہو رہی تھی پر امن جدوجہد کی، تو جہاد کے حوالے سے بتائے گا کہ پر امن کیسے کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ بے شک یہ کشمیری نوجوانوں کا اور ان کی جو قوم ہے اس کے حوالے سے یہ انہی کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے تو ہم کیسے ایک کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور جو کہ اب کی نوجوان نسل افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کردار ادا کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟
میں نے تو کردار بتا دیا کہ آپ ان بین الاقوامی اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر کھڑے ہو کر ان کی تائید کریں، ان کا ساتھ دیں اخلاقی طور پر بھی. جو طاقت آپ ان کو فراہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور وہ دنیا کے قانون کے مطابق ہے، یعنی اس میں کوئی کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں ہے. کسی جگہ پر بھی اگر کوئی قوم اپنے حق خود ارادی کی جدوجہد کر رہی ہے اس کو ساتھ دینا انسانی فرض ہے. یہ بات میں نے آپ سے عرض کیا پچھلی صدی سے مان لی گئی ہے. جب یہ مان لی گئی ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جہاد کا آپ نے لفظ استعمال کیا، قرآن مجید میں جہاد کی تعبیر 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی آپ کسی میسج کو لے کے نکلیں، کوئی دعوت لے کے نکلیں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں، اس کے لیے جدوجہد کریں، اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے. جب جہاد آپ تلوار سے یا بندوق سے کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک منظم حکومت اس کا فیصلہ کرے، وہ گروہوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. نہ اس میں عامۃ الناس کو جہاد کا لفظ دینا چاہیے کہ وہ اٹھے اور 2 پتھر ماریں اور اس کے نتیجے میں بیت المقدس امریکہ کا سفارتخانہ منتقل ہو جائے. یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 1948 میں جو اسرائیل بنا تھا وہ اس سے بہت چھوٹا تھا، اور جو طریقہ ہم نے اختیار کیا اس کے نتیجے میں آج ایک چھوٹی سی پٹی ہے جس کے اندر فلسطینی بند ہو کر رہ گئے ہیں. تشدد کا راستہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم یہ دی ہے، اگر ظلم کے خلاف بھی اختیار کرنا ہو تو طاقت کا توازن دیکھ کے اختیار کرنا چاہیے. ذرا سورہ انفال پڑھیے، یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں 1:2 کی طاقت ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مدد کروں گا ورنہ نہیں کروں گا.
ڈاکٹر صاحب، ابھی جو حوالہ بی بی نے دیا وہ ایکچوئل قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور انہوں نے معاشی حوالے سے دیکھیں آج جب پانی کی ڈیمز کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کی جاتی ہے کہ جی ہمارا تو سارا پانی آتا ہے کشمیر
سے آتا ہے،
اور ہم اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ ہو. اور ہمارا دیکھیں نا وہ کئی ڈیمز بنا چکا ہے ہمارے پانی کے اوپر، تو حکومت کو کیا سٹینڈ لینا چاہیے اور پاکستان کا سٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟
ہماری وہ شہر اگم کہتے ہیں اور وہ اٹوٹ انگ کہتے ہیں، دونوں طرف یہ مسئلہ ہے نا، اب کیا کریں جی؟ جی
دیکھیے، یہ بڑی صحیح بات کی طرف توجہ دلائی. اصل میں جس طریقے سے پاکستان بنا ہے اس میں پانی تو آپ کی زندگی ہے نا، یعنی جو دریا آ رہے ہیں، جو پانی ہے، اور پانی ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اس میں جو معاہدہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ہوا تھا اس میں بھی بہت سی خلاف ورزیوں کی صورت پیدا ہو گئی ہے. ہمارے اکثر دریا کشمیری سے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ایک پرامن لازمن حل نکلنا چاہیے. یہ حل عالمی ضمیر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر نہیں نکلے گا تو یہ جنگ کی بنیاد بنا ہوا ہے. اگر فرض کر لیجئے کسی موقع کے اوپر پاکستان کے لیے پانی کا مسئلہ وہ حیثیت اختیار کر لیتا ہے کہ زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر یہاں پر ایٹم بم ہی چلیں گے. تو اس وجہ سے دنیا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. دیکھیے، اصول میں میں جو بات کر رہا ہوں کہ ہمیں پرامن جدوجہد کرنی ہے، عالمی ضمیر کو ہمیں متوجہ کرنا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کسی قوم کے لیے جینے ہی کا مسئلہ پیدا کر دیں
لگا دیں گے
تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا. تو دنیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ جنگ سے اور بدمنی سے اور فساد سے بچائے رکھنا چاہتی ہے اس خطے کو تو ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے.
آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی
سر, اگر کشمیری پورا امن ہو جاتے ہیں تو کیا بھارت کی فوجیں بھی پورا امن ہو جائیں گی؟
لازمن ہوگی, ہر حکومت کی یہ آخری خواہش یہ ہوتی ہے. آپ کو بلوچستان میں فوجیں فوج کے سپرد معاملات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اگر آج بلوچستان کے لوگ یہ فیصلہ کریں کہ انہیں جمہوری جدوجہد کرنی ہے, وہ میدان میں آئیں, اپنی پارٹیاں بنائیں, سیاسی طور پر انتخابات لڑیں, کیوں بھیجیں گے آپ؟ ہمیشہ وہیں بھیجنا پڑتا ہے. ہمیں اگر اپنے فاٹا کے علاقے میں فوج بھیجنی پڑی تو کیوں بھیجنی پڑی؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے وہاں اپنے اڈے بنائے اور پھر لوگوں پر حملے کرنے شروع کر دیے. تو فوج ہمیشہ اس وقت جاتی ہے, فوج واپس چلی جائے گی. آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو جدوجہد پرامن کرنی ہے, ایک اینٹ بھی اٹھا کے نہیں مارنی, آپ کو سیاسی جدوجہد کرنی ہے. اور سیاسی جدوجہد کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے ضمیر کو بیدار کرنا, انہیں منظم کرنا, انہیں ایک پلیٹ فارم پر لانا, انتخابات کے موقع پر اپنی قوت کا اظہار کرنا, اس کو سیاسی جدوجہد کہا جاتا ہے. یہ بڑا واضح راستہ ہے جو دنیا نے آپ کو دکھایا ہے. اس سے پہلے, ڈیڑھ صدی پہلے, دنیا میں تشددی کا راستہ تھا, اس کی طاقت ہے تو بھائی کون روکتا ہے, کر لو اختیار اس کو. لیکن یہ دنیا اب وہ نہیں رہی. تو آج راہ کرم اس بات کو سمجھیں, کیونکہ تشدد ہمیشہ تشدد کو جنم دیتا ہے, اور جب وہ ایک مرتبہ بچے جننا شروع کر دیں تو پھر اس کے بعد روکنا ممکن نہیں رہتا. ہم اطمینان سے بیٹھ کے یہ کہتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے. میرے نزدیک جو لوگ اس کی تعلیم دیتے ہیں ان کو پہلا قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ اپنے آپ کو جا کے وہاں پیش کر دیں اس مقصد کے.
اگر آپ نے سیاسی حل کی طرف آنا ہے تو آج کی دنیا جو ہے وہ دو چیزوں پہ فوکس کرتی ہے, ایک سفارتی محاذ پر, ایک ڈپلومیسی کے محاذ پہ. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان نے اوور آل جو اپنا مقدمہ لڑا ہے کشمیر کے کانٹیکس میں, وہاں کیا اس نے رول پلے کیا ہے جس سے وہ عالمی دنیا کی توجہ حاصل کر سکا, نہیں کر سکا؟
سفارتی سطح پر ہم نے کیا کیا ہے؟
اس کام میں
مسلمان اپنے تمام مقدمات صرف بلند آہنگ زبان سے لڑتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے مذمت کیوں نہیں کی گئی فلاں چیز کی, فلاں کے بارے میں ذرا زوردار الفاظ کیوں استعمال نہیں کیے گئے؟ سفارت کی زبان ہمیشہ بہت نرم زبان ہوتی ہے.
ٹھیک,
اس میں لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے. یہ خواہی نہ خواہی کسی چیز کا تذکرہ کرنے کا نام نہیں ہے. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اقوام متحدہ کی اس مرتبہ تاریخی تقریر کرنے کا موقع ملا ہے تو ہم نے کتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے. سفارتی معاملات میں تو بعض اوقات الفاظ بولے نہیں جاتے اور مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. تو پہلے آپ اور میں, ظاہر ہم اس قوم کا حصہ ہیں, یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے نکلنا ہے. ہم سب کے سب جتنے اصل میں جلسوں کی تقریریں کرتے ہیں, کوئی موقع.
ایک بات سے میں کنفیوز ہو رہا ہوں, چونکہ آپ نے بار بار پرامن جدوجہد کی آپ بات کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی جو جدوجہد ہے پرامن ہے, اور اس دفعہ یو این کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ یہ پرامن جدوجہد ہے, یہ نہتے ہیں, یہ مظلوم ہیں. تو بات یہ کہ پرامن جدوجہد کے جواب میں جو ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تشدد کا عنصر آتا ہے دنیا کے سامنے, تو یہ پرامن جدوجہد تو ہو رہی ہے, یہ نتیجہ خیز کیسے ہوگی؟
اسی لیے میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ اب یہ انسانی حقوق کا مسئلہ بھی بن گیا ہے. یعنی پرامن جدوجہد جو ہے اس کی طرف کشمیری آ رہے تھے, صورتحال بہتر ہو رہی تھی, ہمارے ہاں سے بھی جو غلطی کی جا رہی تھی اس کو ہم نے کم و بیش ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو یہ ہونا یہ چاہیے, لیکن اس پرامن جدوجہد کو اب واقعتاً ایک پرامن علم ملنا چاہیے. وہ اس وقت ملے گا جب پوری لیڈرشپ اس پرامن جدوجہد کی علم بردار بن جائے گی, اور ان کے نوجوانوں کو ان کی طرف سے یہ میسج ملے گا کہ تم کو ایک اینٹ بھی اٹھا کے نہیں مارنی, آؤ ہم سب مل کے کشمیر کی تعمیر کریں, کشمیر کو جنت نظیر بنائیں, معاشی سرگرمیاں زندہ ہوں, لوگوں کے لیے وہ اسی طرح کشش کا باعث بنے. پرامن جدوجہد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم ضائع نہیں ہوتی, مستقبل خراب نہیں ہوتا, معاشی جدوجہد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, اور آپ آرام سے یہ کام کرتے ہیں. چونکہ ایک لمبے عرصے تک وہاں پر تشدد کا معاملہ رہا, افواج آ گئیں, اس کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھ اینٹ آپ اٹھا کے مار دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ افواج واپس جانے سے انکار کر دیتی ہیں. تو واقعتاً ہمیں اس کو, اس میں کوئی شبہ نہیں, آپ نے درست فرمایا کہ اب انہوں نے یہ طریقہ کم و بیش ختم کر دیا ہوا ہے, نہیں اس کو اور بلند آہنگ ہو کے ختم کرنا ہے. بالکل اسی طرح آپ دیکھیے کبھی مولانا ابوالکلام آزاد جیسا شخص, آپ جانتے ہیں کہ کلکتہ میں جو ٹیررس گروہ تھے
جی
ان میں شامل ہوا جا کے, لیکن وقت کے ساتھ یہ اندازہ ہو گیا کہ جدوجہد پرامن ہونی ہے. قائد اعظم کا کمال کیا تھا؟ قانونی آئینی جدوجہد, اور قانونی آئینی جدوجہدی سے یہ پاکستان ملا تھا. کشمیر میں بھی اگر کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی بند ہونی ہے, اسی جدوجہد سے ہونی ہے. اس کے لیے ہم سب کو تیار کرنا چاہیے. اگر اس کے باوجود ہندوستان خلاف ورزی کرتا ہے تو پوری دنیا میں اس کو انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پر نمایاں کرنا چاہیے, اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ صرف بلند آہنگ تقریروں سے نہیں ہوگا, اس کے لیے بڑے مجے ہوئے لوگ جو اپنی بات کہہ سکیں, بین الاقوامی فورم پر کہہ سکیں, لوگوں کو قائل کر سکیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ قائل کرنے کا عمل تقریروں سے کم اور شائستہ مہذب اور مدلل گفتگو سے زیادہ ہوتا ہے.
سر یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ باقی چیزوں سے الگ, اس کو پارٹیشن کے حوالے سے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ یہ باور کرایا جائے کہ یہ بنیادی طور پر ہندوستان کا حصہ نہیں رہا. آپ جس پرامن جدوجہد کی اور پھر کشمیر اسمبلی میں لوگوں کے جانے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو سارا کچھ پھر ہندوستان کے آئین کے مطابق وہ تو اس کو تسلیم کر لینے کے مترادف ہے, اور کیونکہ وہاں پہ آپ حلف بھی اٹھاتے ہیں پھر وہ ہندوستان کے آئین کے تحت ہوتا ہے. تو کیا یہ دونوں چیزیں متضاد نہیں ہو جاتی کہ ایک طرف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈسپیوٹیڈ ایریا یا یہ ایب انیشو اس کا پارٹ ہی نہیں, اور دوسری طرف جو ہے آپ اسی کے تحت حلف بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کی ریاستی اسمبلی میں بھی جا رہے ہیں؟
جو تحریک آزادی کی قیادت تھی وہ سب یہ دونوں کام کر رہی تھی, وزارتوں میں بھی شامل ہو رہے تھے. قائد اعظم نے, مہاتما گاندھی نے, کانگریس نے, سارے دونوں کام یکساں کیے. یعنی ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے جس کی آپ جدوجہد کر رہے ہیں, دوسرے آج کے جو حالات ہیں ان میں آپ ایک سیاسی جگہ پر کھڑے ہو کر معاملات کر رہے ہوتے ہیں. دنیا کی ساری تاریخ میں یہ ہوتا رہا. اس وقت مثال کے طور پر اسکاٹ لینڈ میں جو پارٹی وہاں تک نوبت لے آئی تھی کہ برطانیہ عظمیٰ کو وہاں ریفرنڈم کرانا پڑا, وہ انتخاب بھی لڑتے ہیں, وہ وہاں حکومت بھی کرتے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال بعد دوبارہ ہم آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ کام کروائیے. تو سیاسی جدوجہد اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی, اس میں بہت سے گرے ایریاز ہوتے ہیں جن کے اندر حکمت اور تدبر کے ساتھ راستہ نکالا جاتا ہے. ایک موقع کے اوپر مولانا ابوالکلام آزاد نے کانگریس کے اجلاس میں, جب بہت اختلاف ہو گیا, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس وقت جو انتخابات ہو رہے ہیں ان میں حصہ لینا چاہیے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں لینا چاہیے, تو انہوں نے فرمایا کہ کانگریس کی سطح پر ہم انتخابات میں نہ حصہ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں, لوگوں کو آزاد چھوڑ رہے ہیں, دونوں کام کریں, اس سے فائدہ ہوگا. ادھر اس پلیٹ فارم پر ہم اپنی بات کہتے رہیں گے, دوسری طرف کچھ لوگ وہاں بھی چلے جائیں. تو اس لیے سیاست دان ہمیشہ اور طرح سے سوچتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں بندوق کے نالی میں سوچنے کا دماغ منتقل کر دیا گیا ہے, اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. سیاست نام ہی اس کا ہے کہ آپ تضادات کے اندر سے راستہ نکال لیتے ہیں, اسی کو سیاست کہا جاتا ہے.
جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو بنیادی خد و خال تو بیان کر دیے, پاکستان کا جو رول ہے, اب آپ نے شروع میں فرمایا کہ پاکستان فریق نہیں ہے, فریق تو دراصل وہ کشمیری ہی ہیں, تو پاکستان کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ فریق ہی نہیں ہے, تو پھر پاکستان اپنی سفارتی سطح پر, اپنے سیاسی سطح پر, اخلاقی سطح پر پھر کس مقام پہ کھڑا رہے گا, کہاں کھڑا ہوگا پاکستان جب وہ فریق ہی آپ کہہ رہے ہیں وہ فریق ہی نہیں ہے سرے سے؟
ایک ہی نقطے نے محرم کو مجرم کر دیا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فریق نہیں ہے, میں نے کہا تھا بنیادی فریق, یعنی بنیادی حیثیت کشمیریوں کو حاصل ہے. اس کے بعد ظاہر ہے ہم بھی فریق ہیں, ہندوستان بھی فریق ہے, دونوں فریق ہیں. یعنی ان کا بھی ایک مقدمہ ہے, ہمارا بھی ایک مقدمہ ہے. آپ اپنے کسی مقدمے کو واپس نہیں لیتے. میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ بتانے سے اب رک جائیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوا تھا, اس کی تاریخ کیا تھی. خود میں نے ابھی اس کا ذکر کیا ہے کہ مسئلہ ایسے پیدا ہوا تھا, اس پس منظر سے اٹھا تھا. یہ سب باتیں ہیں, ہمارا ایک نقطہ نظر بھی ہے. یا کشمیر کے معاملے میں جو کچھ ہندوستان نے اس وقت کیا اس پر بھی ہم ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں, ہم اس پر کھڑے رہیں گے. لیکن بنیادی حیثیت کس کو ہے, فیصلہ کن حیثیت کس کو ہے, ہم کس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں, وہ کشمیریوں کے لیے کر رہے ہیں. تو بنیادی حیثیت کشمیریوں کی ہے. تو میں نے بنیادی کا لفظ استعمال کیا تھا, جیسے ہی آپ نے اس کو نکال دیا تو محرم مجرم.
ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم صرف ریزولیشن تک رہے, مطلب پروبل جدوجہد تو وہ کر رہے ہیں
اور ہم ریزولیشن,
ہم صرف ریزولیشن سے کبھی قومی اسمبلی میں پاس کر لیں, کبھی پنجاب اسمبلی میں پاس کر لیں, تو ریزولیشن سے کام چل جائے گا جی؟
نہیں نہیں, ہمیں ان کی ہر لحاظ سے مدد کرنی چاہیے,
ہر لحاظ سے.
قانونی, بین الاقوامی طور پر, بھائی جو کچھ بھی دنیا کے بین الاقوامی قانون کی روح سے مدد ہو سکتی ہے کریں گے ہم. یعنی دنیا میں بھی جائیں گے, ان کا مقدمہ بھی پیش کریں گے, ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے, ان کو اگر اخلاقی طور پر کوئی مدد درکار ہے وہ بھی کریں گے, اور اس کے ساتھ اگر کسی جگہ کے اوپر ان کو کوئی مالی مدد درکار ہے اور دنیا کے قانون کے مطابق وہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے, آخر دنیا میں کشمیری ہر جگہ موجود ہے نا, تو ان کشمیریوں کو جو مثلا امریکہ میں ہیں, جو برطانیہ میں ہیں, کیا ہم ان کے ہاتھ مضبوط نہیں کر سکتے کہ وہ اس کے لیے تنظیمیں بنائیں, آرگنائزیشنز قائم کریں اور اس طرح سے اپنا مقدمہ قائم کریں, ہر طرح سے.
ایک چھوٹا سا سوال اور ہے جی, پاکستان کی آپ نے بات کر دی ہے, یہ عالم اسلام جب ہم جاتے ہیں حج کرنے عمرہ کرنے, وہاں پر فلسطین کی بات ہوتی ہے لیکن کشمیر کے اندر جو قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا, عالم اسلام اس ایشو پہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟
عالم اسلام کسی بھی ایشو پر کہاں کھڑا ہے عالم اسلام کا جو معاملہ ہے اس وقت اس پر تو بس آپ ماتم ہی کر سکتے ہیں. دیکھیے ہر جگہ یہی ہوگا, جب آپ غیر حقیقت پسندانہ طریقے اختیار کریں گے اور آپ اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر تضادات جنم لیتے ہیں. عالم اسلام کا مسئلہ بھی یہی ہے, یعنی کسی جگہ بادشاہت ہے, کسی جگہ آمریت ہے. جمہوری حقوق آپ نے کہاں لوگوں کو دے رکھے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ دو تین ممالک کا ذکر کر سکتے ہیں. تو دنیا میں آپ یہ کہتے ہیں کہ حق خود ارادی کا اصول اور جمہوری اصول, کیا ہم سب ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے ملکوں میں عمل کر رہے ہیں؟ یعنی ہر جگہ جنگ و جدال کی صورت پیدا کی ہوئی,
لوگوں کو غضب کیا.
معذرت کے ساتھ, کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا سعودی عرب عمل کر رہا ہے؟ کیا ایران عمل کر رہا ہے؟ کیا افغانستان عمل کر رہا ہے؟ ہر جگہ یہی صورتحال ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنا جائزہ لیں, اور جب ہم صحیح جگہ پہ کھڑے ہوں گے, پاکستان کا ایک بڑا رول ہے دنیا میں. اگر پاکستان میں سیاسی قیادت کو صحیح طریقے سے کام کرنا کا موقع دیا جائے تو مجھے پوری توقع ہے کہ یہ ملک ہے کہ جس کے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو پورے عالم اسلام میں ایک وحدت پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں.
ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کشمیر ایشو پہ زور دینے کی بجائے تعلقات بات چیت پہ بہت زیادہ زور دیتی ہیں ہندوستان سے. کیا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ان کے ساتھ بیٹھ کے کشمیر ایشو کو ریزالو کرنا ہے, یا کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے؟
نہیں, بظاہر تو یہی ہوتا ہے جی کہ سیاستدان یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن سیاستدانوں کو موقع ملتا کب ہے؟ یعنی کہیں سے بات شروع کی جائے گی نا. آپ کہیں سے ابتدا کریں گے, تعلقات نسبتاً بہتر ہوں گے, تناؤ میں کمی آئے گی, آپ میز پر بیٹھنے کی فضا پیدا کریں گے, اس کے بعد ہی کشمیر پر بات ہو سکتی ہے. آپ کشمیر کے اوپر ایک زوردار قسم کا بیان دیتے رہے, ایک تناؤ کی کیفیت باقی رہے تو کیا ہوگا؟ تو میں تو شدت کے ساتھ اس کا حامی ہوں کہ تمام مسائل پر گفتگو اس وقت ہوگی جب آپ کے ہاں نارمل تعلقات ہوں گے. آپ عام زندگی میں دیکھ لیں, جس وقت آستینیں چڑھی ہوتی ہیں, گالیوں کے جھاڑ نکل رہے ہوتے ہیں, کیا اس وقت کوئی گفتگو ہو سکتی ہے؟ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو نارمل حالات آپ سیاستدانوں کو جب معاملہ کرنے دیتے ہیں وہ ہمیشہ یہیں سے شروع کرتے ہیں, اور یہ بالکل ٹھیک جگہ ہے کہ وہاں سے شروع کرتے ہیں. وہاں سے شروع کر کے ایک بار آپ میز کو کم سے کم چائے اور کے کپ پر لے تو آئیے, پھر آپ دیکھیے کہ سیاستدان معاملہ کیسے کرتے ہیں. آپ جس معاملے کو بھی سیاستدانوں کے سپرد کریں گے وہ جلد یا بدیر اس کا پرامن حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ سیاستدان کا مزاج ہی بالکل یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملے کو ٹھیک جگہ سے شروع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, برے سے برا سیاستدان. اور اچھا سیاستدان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ سیاسی عمل کو مداخلت سے پاک جاری رہنے دیتے ہیں.
جاوید صاحب, ایک ذرا وضاحت کر دیجئے گا. آپ نے ابھی فرمایا, جیسے میں نے کہا کہ پاکستان سفارتی سطح پر کس طرح سے مدد کرے, تو آپ نے فرمایا کہ اخلاقی طور پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کہیں پہ ضرورت پڑی تو مالی مدد بھی کریں گے, ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے. یہ آپ نے فرمایا. جب ہم مالی مدد کریں گے اپنے کشمیری بھائیوں کی, تو ہمارے اوپر یہ الزام لگے گا کہ ہم ٹیررزم کو فنڈنگ کر رہے ہیں. مالی طور پر اگر میں امداد کروں گا تو ٹیررزم کی فنڈنگ کا الزام لگے گا مجھ پر, تو وہ پھر کیسے دیکھیں گے آپ؟
یعنی جب ہم نے یہ موقف اپنا لیا کہ کوئی ٹیررزم نہیں ہوگا, کوئی تشدد نہیں ہوگا, کوئی جہاد کے نام پر اس طرح کی سرگرمیاں نہیں ہوں گی, پرامن جدوجہد ہوگی, تو پرامن جدوجہد کی مالی مدد کرنا کون سا کوئی گناہ کا کام ہے؟ دنیا بھر میں کشمیری موجود ہے, اگر ہم ان کی مدد کریں اور وہ اپنا موقف دنیا میں پیش کر لیں. یعنی جب ہم
جتنی بھی پرامن کریں, جب وہ پرامن جدوجہد پر بھی آ جائیں گے, اور اگر ہم مالی فنڈنگ کریں گے تو فنڈنگ ہی کا ہمارے اوپر الزام آئے گا کہ ہم فنڈنگ کر رہے ہیں.
وہی اعلانیہ کریں گے, یعنی کیا ہے, ایک مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو ضرورت ہے اس بات کی. دنیا بھر میں ان کے دفاتر اگر قائم ہے, وہ دنیا میں اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں, کیوں مدد نہیں کریں گے؟ دیکھیے جس وقت آپ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں, اعتراض اس وقت ہوتا ہے
جب آپ اسی وقت اٹھیں گے,
ورنہ کیا ہے دنیا میں؟ نہیں, امریکہ مدد نہیں کرتا, مختلف اقوام کی مختلف گروہوں کی مدد نہیں کرتا, اچھے مقاصد کے لیے ان کو وسائل فراہم نہیں کرتا. اچھا, آپ کو نہیں کرتا, دوسرے لوگوں کو نہیں کرتا, تو یہ جرم ہمارے لیے رہ گیا ہے. یہ جرم ہمیشہ تشدد, فساد اور فتنہ ہوتا ہے, اس کے راستے نکلیں گے. اس وقت بھی میں بتا سکتا ہوں آپ کو بین الاقوامی قانون میں ہم کیا کیا مدد کر سکتے ہیں, بے شمار راستے ہیں, لیکن کیا ہم ان پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں؟
ٹھیک,
ہم نے تو آج تک کسی سلیقے کے ساتھ اس مقدمے کو پیش نہیں
صاحب
کیا.
آپ نے امریکہ کا ذکر کیا ہے, امریکہ 17 سال کے بعد بالآخر افغانستان میں طالبان سے مذاکرات پر مجبور ہوا, کیا یہی فارمولا کشمیر پہ لاگو نہیں ہو سکتا کہ جب وہ پاکستان پہ زور دیتا ہے کہ جی آپ اپنا رول ادا کریں, تو یہ فارمولا وہاں پر کشمیری مجاہدین یا کشمیری جو جدوجہد کر رہے ہیں, یہ بات وہ وہاں پر کیوں نہیں لاگو کرتا؟
بات یہ ہے کہ ہر جگہ لوگوں کو میز ہی پر آنا چاہیے, ہر جگہ مذاکراتی پہ آنا چاہیے, لیکن کسی پرنسپل پر ہوگا نا معاملہ. یعنی آپ کسی اصول پر بات کریں گے، پہلے اس اصول کو مانا جائے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادی حاصل ہے، کشمیری ایک تاریخی طور پر قوم ہے، ان کے پاس ایک خطہ ارض ہے، انہوں نے اپنی اس حیثیت کو ہمیشہ منوایا ہے، ہندوستان کے آئین میں بھی ان کی ایک مخصوص حیثیت ہے، وہ ایک آزاد ریاست تھے، انہوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے فیصلہ کرنا تھا، ان کے اس حق کو چیلنج نہیں کیا۔
طالبان نے تو دوسری طرح منوایا ہے، طالبان نے تو زور سے منوایا 44 صوبوں کو ان کی حکومت
یہ ابھی فیصلہ یہ فیصلہ ابھی تاریخ کرے گی کیا منوایا ہے، یعنی اس کے جو نتائج نکلے ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان کھنڈر بن گیا ہے، ان کی پوری قوم تباہ ہو کے رہ گئی ہے، ان کے تعلیمی ادارے بالکل ویران ہو کر رہ گئے ہیں، ان کے بہترین لوگ باہر چلے گئے ہیں، یہ قیمت ہے جو وصول کی جا رہی ہے۔ طالبان نے جو کچھ کیا ہے یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا منایا ہے۔
امریکہ بھی تو اعلان نہیں کر سکا نا اپنی فتح کا، تمام دنیا کی طاقت اس کے پیچھے کھڑی تھی، مطلب آپ دیکھیں 42 ممالک اس کے ساتھ تھے، تو اپنی فتح کا اعلان تو وہ بھی نہیں کر سکا۔
آج کے زمانے میں اب کسی کو کبھی کی فتح نہیں ہوگی، کہیں بھی نہیں ہوگی، یہ قوموں نے فیصلہ کرنا ہے، افغانستان کی قوم کا جو فیصلہ ہوگا اور جو اس کی طاقت ہوگی فتح اس کو ہوگی، نہ افغانستان میں امریکہ کو فتح حاصل ہو سکتی ہے جنگ کر کے، نہ ہمیں فتح حاصل ہو سکتی ہے جنگ کر کے،
اور کشمیر میں ہندوستان کو بھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی،
کسی کو بھی نہیں ہو سکتی، یعنی کشمیر تو ایک طرف رہا، جن دوسرے علاقوں میں ہندوستان نے کاروائیاں کی، فتح نہیں کبھی حاصل ہوتی، وقتی طور پر ایک موقع آ جاتا ہے جس میں آپ کچھ اطمینان کرتے ہیں، یہ اصول مان لینا چاہیے، یا تو بین الاقوامی سطح پر اعلان کر دیں کہ فتوحات کا دور واپس آ گیا ہے، اس کے بعد فتح ہو جائے گی۔ اصل میں فتح کا لفظ ہی غلط ہے، یعنی آپ کیا یہاں اس لیے آئے تھے کہ آپ نے افغانستان کو فتح کر کے یہاں اپنی حکومت قائم کرنی ہے؟ اگر اس لیے آئے ہوتے تو کر چکے ہوتے، وہ اس لیے آئے تھے کہ یہاں افغانستان کے لوگوں کو ایک جمہوری حکومت دی جائے۔ اب یہ جو نصب العین ہے کہ جمہوری حکومت دی جائے، یہ افغانستان کے حالات کے لحاظ سے ابھی زمینی حقیقتوں کے مطابق ہے نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ آئے کس لیے تھے؟ افغانستان کے اندر افغانستان کی ایک حکومت قائم کرنے کے لیے۔ تو فتح اس دن ہوگی جس دن افغان قوم کو یہ حق ملے گا کہ وہ اپنے آزادانہ فیصلے۔
بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے آج گفتگو کی مسئلہ کشمیر اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے۔ جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر میں جو بنیادی فریق ہے وہ خود کشمیر کے لوگ ہیں، اور کشمیر کے لوگوں ہی کو ایک یہ فیصلہ کرنا ہے، انہیں ایک قیادت میسر آنی چاہیے، اور وہ قیادت کے زیر سایہ، قیادت کی رہنمائی میں بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، حق خود ارادیت کے حوالے سے اپنی پرامن اور مستقل جد و جہد جاری رکھیں، اور یہ مقدمہ عالمی ضمیر کے سامنے پیش کریں، تب اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی جد و جہد میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تاہم اس پوری گفتگو میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے نکات ہوں، کچھ ایسی بحث ہو جس سے آپ اختلاف رکھتے ہوں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں، اپنے سوالات اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیجیے گا ih@duniatv.tv۔ آپ کے ان سوالات کو اگلی کسی نشست میں ہم ٹیک اپ کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔